আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যান ওয়া আদামু বাইনাল মা'ই ওয়াত তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বা'দ, ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم। आज की हमारी इस नशिस्त का عنوان ہے दुआ की फजीलत। दुआ के माना है पुकारना, और आप जानते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करने का हुक्म दिया, और मुतअद्दिद अहादीस मुबारका में इसकी फजीलत बयान फरमाई। एक मकाम पर फरमाया, अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मगज है। दूसरे मकाम पर फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। जिस तरह के आदमी किसी दुश्मन से मुकाबला करने के लिए हथियार इस्तेमाल करता है, अपने आप को बचाता है, अपनी हिफाजत करता है और उस हथियार से हमला भी करता है, सरकार ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है। यानी हम मुसीबतों, परेशानियों, मसाइल, आलाम, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब से बचने के लिए हथियार इस्तेमाल करते हैं दुआ को। फरमाया ये मोमिन का हथियार। और हकीकत ये, आप देखेंगे हम दुआ क्या करते हैं, मौला हमें अमन अता फरमा, सलामती अता फरमा, मुसीबतों से निजात अता फरमा, और जब वो दुआ कबूल होती है तो गोया ये हथियार उन मसाइब व आलाम को हमसे दूर कर देता। तो फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ इबादत का मगज है। क्या मतलब? आपने इबादत कर ली और दुआ नहीं की, बेकार है। जब तक रब से मांगेंगे नहीं, उसके सामने अपना दस्ते सवाल दराज नहीं करेंगे, उससे कुछ तलब नहीं करेंगे, वो कैसे अता फरमाएगा? अब एक छोटी सी मिसाल आम तौर पे दी जाती है कि जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती। हकीकत है ना, जबरदस्ती तो नहीं पिलाती, इतनी इसका पेट भरा हुआ, इसको भूख नहीं लग रही, और जैसे ही वो बेचैन हुआ, उसने रोना शुरू किया, चीखना चिल्लाना शुरू किया, फौरन उसने उसको दूध पिलाया कि हाँ अब ये भूखा है, ये मांग रहा। इसी तरह बंदा अपने रब के सामने जब रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपने हाथों को उसकी बारगाह में फैलाता है, मांगता है, तलब करता है, तो उसकी रहमत जोश में आती है और वो अता फरमाता। और याद रखिए, जो उससे मांगता नहीं, रब उससे नाराज हो जाता। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, गौसुल आजम, फरमाते हैं कि एक बंदा नमाज पढ़ने के लिए गया, उसने नमाज पढ़ी, रहमत खुदाबंदी देख रही है कि शायद यह मुझसे कुछ मांगेगा, तलब करेगा, उसने हाथ नहीं उठाए, उसने नमाज पढ़ी और वहां से वापिस पलटा। जब वो वापस पलटने लगा, अब रहमत की नजर उसे देख रही है कि शायद ये जाकर दोबारा अपने हाथ फैला दे और मुझसे तलब करे, उसने नहीं किया। फिर वो चला, मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा, फिर रहमत की निगाह देख रही है कि फिर वापस पलट जाए, मुझसे तलब करे, लेकिन वो ऐसा नाशुकरा बंदा है कि वो वहां से पलट कर वापिस नहीं गया, मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचा, जूतियां पहनी और निकल गया, बगैर दुआ किए, बगैर दुआ किए निकल गया। तो जब बगैर दुआ किए वो निकलता है, तब रहमत खुदाबंदी उसे पुकारती है और कहती है, जाने वाले जब तू जा रहा है तो अपनी नमाजें, अपने सजदे भी साथ ले जा, जब तुझे खुदा से मांगने की जरूरत नहीं तो खुदा को तेरी नमाजों की जरूरत। गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व ताला की रहमत चाहती है कि बंदे मुझसे मांगे, मुझसे तलब करें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहु अम्मन वालू ने फरमाया, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, जैसा वो मेरे साथ गुमान करता है मैं वैसा मामला उसके साथ करता हूं। क्या मतलब? हमें गुमान ये करना चाहिए कि वो हमें बख्श देगा, हमें गुमान ये करना चाहिए, उसकी रहमत से उम्मीद ये रखनी चाहिए कि हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, तो यकीन करो कि इंशाअल्लाह ताला जरूर माफ फरमा दे। जैसा बंदा मेरे साथ गुमान करता है मैं वैसा मामला उसके साथ करता हूं। अब आप देखते हैं अक्सर लोग हैं दुआ नहीं मांगते। आप हजरा समझदार हैं, आपको पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं। वो कहते जी ये नमाज ही दुआ है, सूरह फातिहा ही दुआ है, हम दुआ ही तो कर रहे हैं, इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मदद मांगते हैं, तुझी को पुकारते हैं, ये सारी दुआ ही तो है, तो क्या जरूरत है हमें दुआ मांगने की। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फर्ज नमाजों के बाद की गई दुआ जरूर कबूल होती। जब आप फर्ज नमाज अदा कर लें जरूर दुआ करें, चाहे मुख्तसर दुआ करें, चाहे आहिस्ता करें, चाहे जोर से करें, इसमें कोई कैद नहीं, चाहे मुख्तसर करें तवील करें जैसा भी हो, लेकिन दुआ जरूर करें फर्ज नमाजों के बाद। और यही हदीस नमाज जनाजा के बाद दुआ करने की दलील। अक्सर लोग नमाज जनाजा के बाद दुआ नहीं करते ना, जबकि हम अहले सुन्नत व जमात नमाज जनाजा के बाद भी दुआ करते हैं। हैरत की बात यह है, अल्लाह से मांगने में क्या मसला है? हम कहते हैं चलो अगर मजार पे जाके दुआ की तो इनको तकलीफ है ना कि क्यों दुआ कर ली, यहां क्या हो रहा है, मजार पे क्यों तुमने दुआ कर ली, ये तो बंदे हैं, ये हैं, वो हैं, अल्लाह से मांगो। तो नमाज जनाजा के बाद तो अल्लाह ही से मांग रहे हैं ना, किसी और से तो नहीं मांग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये शिर्क है, ये बिदअत है, बिदअत है, नहीं, हुजूर ने दुआ नहीं की, हुजूर ने किसी जनाजे के बाद दुआ नहीं की। हमने कहा दुआ नहीं की, मना भी नहीं किया, मना भी नहीं किया, हालांकि दुआ भी की है, वो एक अलग मैटर है। अगर फर्ज करो कि दुआ नहीं की तो मना भी नहीं किया, अगर मना फरमा देते हम छोड़ देते। दुआ के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया कि सिर्फ इस वक्त दुआ करो, इसके अलावा ना करो, जब चाहो, जहां चाहो, जिस मकाम पर चाहो, जिस वक्त चाहो, अपने रब से मांगो, वो अता करने के लिए तैयार। दुआ की तो फजीलत है, जब आप कोई वजीफा पढ़ें फौरन दुआ के लिए हाथ उठा लें, जब नमाज पढ़ें फौरन दुआ के लिए हाथ उठा लें, सुन्नतें आपने पढ़नी दुआ के लिए हाथ उठा लें, अरे रब से इतना मांगो कि वो अता कर दे, और इस यकीन के साथ मांगो कि जरूर वो अता करे। और इसमें एक बात और है, एक बड़ा नुक्ता है, बाद लोग कहते हैं कि हम दुआ मांग रहे हैं कबूल ही नहीं हो रही। कहते जी मैं नौकरी के लिए दुआ मांग रहा हूँ, इतना अरसा हो गया आज तक तो नौकरी लगी नहीं, आप कह रहे हैं रब से मांगो, वो तो दे ही नहीं रहा। कोई कहता है मैं शादी के लिए दुआ मांग रहा हूँ तो शादी नहीं हो रही, कोई कहता है बच्चे के लिए मांग रहा हूँ तो बच्चा नहीं हो रहा, मुख्तलिफ जिसकी जैसी ख्वाहिशात वो वैसे ही मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, जिसकी जो ज़रूरत मांग रहा है, दुआ तो कबूल नहीं हो रही, हम क्या करें। इसके लिए भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हदीस शरीफ में वाज़े फरमा दिया दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही। हदीस शरीफ जिसका मफहूम ये है, सरकार ने फरमाया बंदा दुआ करता है, यानी मैं बिल्कुल हदीस बयान नहीं कर रहा, उसका मफहूम बयान करो, बंदा दुआ करता है, दुआ कबूल नहीं हुई, क्यों? अल्लाह तबारक व ताला के इल्म में ये बात है कि ये बंदा इस वक्त जो चीज तलब कर रहा है इस वक्त इसके लिए मुनासिब नहीं। सही बात है ना, हम चाहते हैं आज शादी हो जाए और आज मुनासिब नहीं, आज कारोबार चल जाए और अल्लाह ताला के इल्म में यह है कि आज मुनासिब नहीं, वो बेहतर जानता है ना, हम बेहतर नहीं जानते। तो सरकार फरमाते जो चीज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किसी एक चीज की तायिन नहीं फरमाई, जो चीज बंदा आज तलब कर रहा है अल्लाह तबारक व ताला के इल्म में है कि वो चीज आज उसके लिए बेहतर नहीं है, इतने अरसे के बाद बेहतर, मसलन एक साल के बाद, एक महीने के बाद, एक दिन के बाद, एक घंटे के बाद, मुख्तलिफ औकात है ना, आप आज तलब कर रहे हैं और अल्लाह ताला के इल्म में यह है कि यह चीज एक साल के बाद बेहतर है, तो अब क्या होगा? सरकार फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला उसकी उस दुआ को महफूज कर लेता है और उसके बदले उसके नामाए अमाल में अजर अता फरमाता है। कितना करम है अल्लाह तबारक व ताला। तो कभी भी आप ये ना सोचें कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, मांगते रहिए, उसके सामने दस से सवाल दराज करते रहिए, अपने गुनाहों की माफी मांगिए, अपने खताओं की माफी मांगिए, लग्जिशों की माफी मांगिए, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, और जो कुछ तलब करना चाहते हैं तलब करते रहिए, अगर आज आपको नहीं मिलेगा कुछ अरसे के बाद मिल जाए। اسی دعا سے مل جائے گا، جب وہ چاہے گا قبول کر لے گا، اس پر کسی کی زبردستی تو نہیں کہ ابھی قبول کرے، ہے کسی کی زبردستی؟ معاذ اللہ، وہ مالک ہے مختار ہے، وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہیں ہم مرزوق ہیں، وہ رب ہے ہم بندے ہیں، ہم اس کے تابع ہیں، وہ جب چاہے قبول کرے اور چاہے نہ بھی کرے، یہ اس کا اختیار، یہ اس کی مرضی ہے. بندوں کا کام کیا ہے؟ اس سے مانگتے رہے، مولا ہمیں عطا فرما، اپنے دستے سوال دراز کرتے رہے، اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکا دیں، اگلے پچھلے سارے گناہوں کا معاف ہو. تو اب بات سمجھ میں آ گئی، رب سے مانگنا چاہیے، اس سے طلب کرنا چاہیے. جب تک مانگو گے نہیں عطا کیسے ہوگی؟ اس کے علم میں ہے لیکن وہ چاہتا ہے مجھ سے مانگے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب فرما رہے ہیں، اے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، آپ فرما دیجئے میں ان کے قریب ہوں، فرما دیجئے میں ان کے قریب ہوں. کتنا قریب ہے؟ شہ رخ سے زیادہ قریب. نحن اقرب الی من حبل ورید، کہتے ہیں ہم تمہاری شہ رخ سے زیادہ قریب ہیں. جو اتنا قریب ہو وہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا، اور وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے بندے مجھ سے مانگے، مجھ سے طلب کرے. اور حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، کہ اکثر اوقات کوئی بات زبان سے نکلتی ہے اور ہو جاتی، تو آپ کہتے ہیں کاش میں اس وقت کچھ اور مانگ لیتا، اگر پتا ہوتی تو کچھ اور مانگ لیتا، اسی لیے تو بتایا نہیں. یہی تو حکمت ہے، اگر بتا دیا جائے کہ یہی مقبولیت کی سعادت ہے، سارے بیٹھ جائیں، آج میں شادی کی دعا کروں گا، آج ضرور قبول ہوگی. کوئی کہے گا میں اولاد کے لیے دعا کروں گا، کوئی کہے گا کاروبار کے لیے، جس کو جو چاہیے. اسی لیے بتایا نہیں کہ اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی بات نکالو، بہترین بات نکالو، غلط بات نہ نکالو. اور جب بھی رب سے مانگو، اس سے طلب کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہمیں ضرور عطا فرما دے. تو اب بات سمجھ میں آ گئی، دعا کے معنی پکارنا. سرکار نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے، دعا ہمیں مصیبتوں سے بچاتی، پریشانیوں سے بچاتی ہے، مصائب و آلام سے نکالتی ہے، راحت اور سکون عطا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اس لیے اسے ہتھیار کہا گیا. پتہ یہ چلا کہ ہم دعا ہر وقت کر سکتے ہیں، ہر عبادت کے بعد کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں، کیا نماز جنازہ ہو یا فرض نماز. لیکن حیرت کی بات ہے کہ لوگ روکتے اس طرح ہیں کہ جیسے بہت بڑا گناہ ہو گیا، کہ نہیں نہیں نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہے. اور بعض اوقات تو بعض مساجد میں جو ان لوگوں کی مساجد ہیں، رکھتے ہی فرض کے بعد فوراً، جیسے ہی فرض نماز ختم ہوئی اسی وقت چلو بھائی دعا کے لیے، نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے ہو گئے، اور اسی وقت نماز جنازہ ہوئی، سلام پھیرتے ہی سنتوں کے لیے نیت باندھ لی تاکہ دعا ہی نہ ہو. ارے کسی بندے سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، تو اللہ سے مانگنے میں، اللہ سے مانگنے میں بھی تمہیں تکلیف ہے تو پھر آگے کیا کہا جائے. چلو مزارات پہ مانگنے میں تکلیف ہے، بزرگوں کے پاس جانے میں تکلیف ہے، تو نماز جنازہ کے بعد تو اللہ سے ہی مانگا جا رہا ہے، اس میں بھی تکلیف ہے، نہیں مانگو، نہیں بدعت ہے، شرک ہے، نہیں حضور نے نہیں کیا، حضور نے منع بھی نہیں فرمایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی، ایک بات. دوسری بات، دعا ہمیشہ کرنی چاہیے. تیسری بات، اگر دعا قبول نہ ہو تو یہ نہ سمجھیں کہ میری دعا رد کی گئی، خالق کائنات کے علم میں ہے کہ یہ چیز کب اس بندے کے لیے بہتر ہے، اسی وقت وہ قبول کر لے. اور آپ جتنی دعائیں کریں گے، اگر اس وقت قبول نہیں ہوئی، اس کے بدلے اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. اب بات سمجھ میں آ گئی، اب آگے چلیں. کسی سے مانگا جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر مانگا جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے. مثلاً ایک آدمی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک نوکری پیشہ آدمی ہے جو لمیٹڈ اس کی تنخواہ ہے، آپ اس کے پاس چلے گئے, کہا حضرت مجھے ایک بنگلہ دلوا دیجئے. وہ دلوائے گا, یار میں خود کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں, میں تجھے کیا دلواؤں؟ یا اس سے کوئی بہت بڑی چیز مانگ لی؟ نہیں, اس کی حیثیت ہی نہیں. جس سے مانگا جائے اس کے مقام کو دیکھ کر مانگو. کوئی کروڑ پتی آدمی ہو تو اس سے لاکھ روپے مانگے جا سکتے ہیں, کوئی ارب پتی ہو تو اس سے کروڑ مانگا جا سکتا ہے, اور کوئی لکھ پتی ہو اس سے کروڑ ارب نہیں مانگا جا سکتا, اس سے زیادہ حیثیت ہی نہیں. تو جس سے مانگو اس کی حیثیت کو دیکھ کر مانگو. اسی طرح بعض اوقات اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے جب موج میں ہوتے ہیں, جب اپنی کسی شان میں ہوتے ہیں یا کسی بات پر خوش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں مانگو, کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو ہم دے دیں, جو مانگو ہم دے دیں. اب اس وقت جو مانگنے والا ہے اسے چاہیے کہ ایسی چیز مانگے جو کوئی اور دے ہی نہ سکے. کیا جوش میں ہے, ٹھیک ہے نا؟ حیثیت کے مطابق مانگے, اس کے مقام کو دیکھ کر مانگے, اور یہ سوچ کر مانگے کہ جب اس نے کھلی چھٹی دے دی کہ مانگو کیا مانگتے ہو, اس کا مطلب ہے اس کا اختیار بھی کلی طور پر, جزوی طور پر نہیں ہے کہ صرف دنیا میں سے یا میرے گھر میں سے یا فنا کے گھر میں سے, کلی طور پر اس کو اختیار دیا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما, ایک عربی آ گیا, سرکار نے فرمایا سل ما شئتا, مانگ کیا مانگتا. کیسا سوال تھا اور کتنا پیارا سوال. اس نے کہا, صحابہ کہتے ہیں بلکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی, ہم نے سوچا کہ یہ ضرور جنت مانگے گا, ضرور جنت مانگے. سرکار سے سوال ہو رہا ہے, کسی عام انسان سے تھوڑی ہے کہ دنیاوی چیز مانگ لیں. کوئی کہتے ہیں مجھے گاڑی دے دے, مجھے بنگلہ دے دے, فلاں چیز دے دے. ارے شہنشاہ کون و مکہ فرما رہے ہیں اور ان سے سوال, وہ عطا فرمانے کے لیے تیار. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دل میں سوچا ضرور یہ جنت مانگے گا, اور وہ تھا بیچارہ عربی, عربی یعنی دیہاتی آدمی. اس نے کہا مجھے ایک اونٹ چاہیے. انہوں نے کہا لو مانگا بھی, کیا مانگا, کس سے مانگا اور کیا مانگا. ارے ان کے مقام کو دیکھتا, ان کے مرتبے کو دیکھتا اور ان کے اس سوال کو دیکھتا, کلی طور پر فرما رہے مانگ کیا مانگتا ہے, مانگا کیا اونٹ. سرکار مسکرا دی, فرمایا جاؤ اسے اونٹ دے دو, دے دیا. صحابہ بچین, بڑا عجیب آدمی, دنیاوی چیز ایک اونٹ مانگ لی تو معمولی, ان کی شان کے مطابق ایک اونٹ کوئی حیثیت ہے؟ ہزاروں اونٹ ان کے قدموں پہ قربان, ہزاروں کیا کروڑوں, ایک اونٹ مانگا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے خطاب فرمایا, حضور مخاطب ہوئے. سرکار نے فرمایا کتنا فرق ہے اس شخص کے مانگنے میں اور اس بڑھیا کے مانگنے میں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا. اب دیکھیں یہ انداز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, صحابہ کو تعلیم دینے کا, علم پہنچانے کا انداز. ایک بات حضور نے فرما دی, کتنا فرق ہے اس عربی کے مانگنے میں اور اس بڑھیا کے مانگنے میں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا. یہ کہہ کے خاموش ہو. اب صحابہ بے چین, کیا مانگا تھا اس بڑھیا نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا مانگا تھا حضور نے جو یہ فرما دیا, اس کے مانگنے میں اور اس کے مانگنے میں کتنا فرق. سرکار ارشاد فرمائیے, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, کیا اس بڑھیا نے مانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنو, حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ, بنی اسرائیل کے ساتھ, امتیوں کے ساتھ گزر رہے. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا موسیٰ ہمارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے یہاں پر, کہاں, دریائے نیل میں, ان کے جسد مبارک کو نکالو اور فلاں مقام پر جا کے دفن کر دو. اب دریائے نیل کے اندر قبر کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے دفن کیا گیا ہو, بعد میں پانی وہاں تک پہنچ گیا ہو. لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ قبر مبارک ہے کہاں, حکم خداوندی ہو گیا, موسیٰ ان کے جسم مبارک کو نکالو اور فلاں مقام پہ دفن کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، کوئی جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار مبارک قبر انور اس دریائے نیل میں کہاں پر ہے؟ یعنی ہم تو جانتے نہیں، ان کو وصال کو تو 300 سال ہو گئے، کسی نے کہا 200 سال ہو گئے، مختلف روایت. پھر ایک آدمی نے کہا ہاں ایک بڑھیا ہے، اس کی عمر 500 سال ہے. اچھا وہ ضرور جانتی ہو، فرما جا اس بڑھیا کو بلاؤ. گئے اس بڑھیا کو بلایا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کا مکالمہ سنیے، بڑا دلچسپ واقعہ. فرمایا تم جانتی ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار مبارک کہاں پر ہے؟ ہاں میں جانتی ہوں، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم ان کے جسد مبارک کو نکالیں اور فلاں مقام پر جا کر دفن کر دیں، لہذا ہمیں بتاؤ کہ ان کی قبر انور مزار مبارک کہاں ہے. بڑھیا نے کہا ایسے ہی بتا دوں، ایسے ہی بتا دوں. ایسے ہی کیا مطلب ہے، مجھے کچھ دے تو میں بتاؤں. وہ بھی تو گھسی ہوئی بڑھیا تھی، 500 سال دنیا میں گزارے، جانتی تھی ارے اللہ کا نبی مجھ سے پوچھ رہا ہے، نبی سے جو کچھ لینا ہے لے لو. بڑھیا کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ نبی دے سکتا ہے، ہم اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی کہ نبی دے سکتا ہے. یہ عقیدہ کوئی آج کل کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، بلکہ اس سے بھی پہلے کا. تو کہا ایسے ہی بتا دوں. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، اچھا ٹھیک ہے پھر کیا تو چاہتی، کیا مانگ. کہا میری دو باتیں ہیں، کیا اگر آپ وہ قبول کر لیں تو میں بتاؤں گی کہ ان کا مزار مبارک کہاں ہے، بتاؤ نہیں پہلے مجھ سے وعدہ کریں. بڑی چلاک بڑھیا تھی، اس نے یہ سوچا کہ نبی وعدہ خلافی کبھی نہیں کر سکتا، یہ تو حقیقت ہے، نبی سچا ہوتا ہے اس کا وعدہ بھی سچا ہوتا ہے، اور اگر نبی وعدہ کر لے تو پورا کرے گا، عام انسان کی طرح توڑی، کیا آج وعدہ کیا توڑ دیا ہے، تو پیمان کیا توڑ دیا، نہیں پہلے آپ وعدہ کریں. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان، یہ خامہ خائی مجھ سے وہ کر رہی، اچھا چلو وعدہ کر لیا، چلو کام تو کرنا تھا نا، اللہ کا حکم تھا اور یہ بتا نہیں رہی، چلو ٹھیک ہے ہم نے تم سے وعدہ کر لیا، تم جو ہم سے مانگو گی ہم تمہیں دیں گے. اب جب اس نے وعدہ کروا لیا، اب کہا میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ میں پھر سے جوان ہو جاؤں. چلو ہو گیا کام، عورتوں کی خواہش ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم جوان ہی رہیں، کوئی عورت بوڑھا ہونا نہیں چاہتی، کوئی عورت بوڑھا نہیں چاہتی، اور کوئی بوڑھی کو اگر جوان کہہ دو تو بڑی خوش ہو جائے گی، ادھیڑ عمر کو کہہ دو جوان یا اس کی عمر کم کر دو تو خوش ہو جائے گی، عورتیں بوڑھا ہونا نہیں چاہتی. یہ سارے بیوٹی پارلر انہیں کی وجہ سے آباد ہیں، مردوں کی وجہ سے نہیں، عورتوں کی وجہ سے. خیر بہرحال موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور مسکرائے بھی، 500 سال زندہ ہے یہ 500 سال سے، اور پھر کہہ رہی جوان ہو جاؤں، اچھا ٹھیک ہے. اور کا دوسری بات یہ ہے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. انہوں نے کہا چلو پہلی بات تو مان لیتے ہیں، دوسری نہیں، نہیں نہیں یہ بھی آپ کو ماننی پڑے گی. آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، چلو پہلی بات ہم مان لیتے ہیں، دعا کر دیں گے ہو جاؤ گی جوان، لیکن دوسری بات جنت میں، چلو جنت میں چلی جاؤ. کہا نہیں جنت میں آپ کے ساتھ، ہوشیاری دیکھو، پتہ تھا کہ نبی ہیں تو محل ہوگا نا ان کا، تو یہ عام جگہ تو نہیں ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے شرف ہم کلامی بخشا، کوئی عام تھوڑی ہے انسان، نہیں جنت میں بھی آپ کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں، سوچا ہوگا آپ نے، کہا نہیں ایسا نہیں کرو، ایسا کرو کہ چلو جنت کی دعا کر دیتے ہیں. اس نے کہا نہیں جنت بھی اور آپ کا ساتھ بھی، اور آپ کے محل میں آپ کے ساتھ رہوں. کہا چلو پہلی دعا قبول کر لیتے ہیں، پہلی دعا ہم کر دیتے ہیں، تمہاری پہلی شرط قبول کر لیتے ہیں اور دعا کر دیتے ہیں، دوسری نہیں. کہا نہیں، ابھی یہ بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، اللہ نے فرمایا موسیٰ جو یہ کہہ رہی ہے کر کیوں نہیں دیتے، ارے تمہارا کام تو ہاتھ اٹھانا ہے، کرنا تو ہمارا کام ہے، جو یہ مانگ رہی ہے دے دو اس کو، اٹھا دو اپنے ہاتھ، کرنا تو ہمارا کام ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، وہ پھر سے جوان ہو گئی اور دوسری دعا بھی یقیناً قبول ہو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. پھر اس نے بتا دیا کہ یہاں ہے، اپنا معاملہ پکا کر لیا نا، اب بتا دیا اس مقام پر قبر. اب کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں سے کھودا، حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت نکل آیا اور جسم مبارک بالکل صحیح سالم۔ نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہوتا ہے، موت نہیں آتی۔ ان کی موت تو ایسی ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو گئی، ایک آن کے لیے جسم مبارک محفوظ، ورنہ پانی چلا جائے، پانی ختم کر دیتا ہے، مٹی ختم کر دیتی ہے جسم کو، تو ہر چیز ختم کر دے۔ جس طرح دفن کیا گیا بالکل اسی طرح صحیح تھا جیسے آج ہی دفن کیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا، زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا، یعنی زمین ان کے اجسام کو نہیں کھا سکتی۔ 70 سال ہو جائیں، 70,000 سال بھی ہو جائیں، جسم ویسے ہی محفوظ۔ کیوں؟ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے یا نہیں؟ زمین، مٹی اگر انسان کے جسم کو کھاتی ہے تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور اگر وہ منع کر دے تب وہی حفاظت کرے۔ آگ انسان کو جلاتی ہے اور رب کا حکم ہو جائے تب وہی گلے گلزار بن جائے خلیل اللہ کے لیے۔ ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، تو جو چیز نقصان پہنچاتی ہے وہی چیز پھر حفاظت کرنے لگتی۔ تو جسم مبارک محفوظ ہے، یہیں سے پتا چلا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک محفوظ ہے، وہ نبی ہیں، نبیوں کے سردار نہیں ہیں، تو جو نبیوں کا سردار ہو اس کا جسم مبارک کیوں نہ محفوظ؟ الحمدللہ ایسا نہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان ہے، یقین کامل ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ۔ معراج کے واقعے کی تفصیل میں آپ سن چکے ہیں، سرکار نے فرمایا، میری سواری کسیب احمر کے پاس سے گزری تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جس کو دفن کیا جاتا ہے کھڑا کرتے ہو یا لٹاتے ہو؟ کسی کو کھڑا کر کے دفن کیا؟ ہمیں ہر ایک کو لٹایا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، انہوں نے لٹایا ہوگا، یہ کھڑے ہو گئے۔ کیسے کھڑے ہو گئے؟ زندہ تھے تبھی تو کھڑے ہو، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جب موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں زندہ ہیں، تو حبیب اللہ بھی بدرجے اولا اپنے روضے میں زندہ، اب پوری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ یہ تو عقل کے اندھے ہیں، ان کی نیتوں میں ہی فطور ہے، اسی لیے ان کی عقلوں کا قصور ہے کہ ان کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ نہیں نہیں مر گئے ماشاء اللہ، مٹی ہو گئے، مر گئے مٹی ہو گئے۔ اتنی سی بات اگر غور کر لیں کہ قرآن نے شہید کو زندہ کہا، زندہ کہا نا۔ اگر کوئی آپ سے کہے نا، صرف ایک بات اس سے پوچھ لو، بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کہا یہ بتاؤ شہید زندہ ہیں یا مردہ؟ یہاں شہید تو زندہ ہیں۔ کیوں زندہ ہیں؟ کہ قرآن نے کہا زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، مارے جائے، شہید ہو جائے، مردہ نہ کہو، زندہ ہیں۔ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں۔ تو اب یہ بات پہلے کنفرم کرا لو ان سے کہ شہید زندہ ہیں یا نہیں۔ کہیں گے ہاں جی زندہ ہیں، اس لیے کہ انکار کریں گے تو قرآن کا انکار ہو جائے گا، اور قرآن کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، صحیح بات ہے نا۔ تو جب مان لے کہ ہاں شہید زندہ ہیں، تو اب پوچھو شہید بڑا ہے یا نبی؟ شہید کا مرتبہ بڑا ہے یا نبی؟ ارے شہید تو امتی ہے، نبی تو نبی ہے، شہید تو غلام ہے، نبی تو آقا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی قبر میں زندہ ہو اور نبی معاذ اللہ مردہ ہو؟ جن کی وجہ سے اس کو یہ شہادت کا مرتبہ ملا اور جن کا دیدار کرنے سے یہ مقام ملا، جب یہ زندہ ہے تو جن کا دیدار کیا وہ کیوں نہیں زندہ ہو؟ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ انور میں زندہ ہیں، زندہ ہیں، زندہ ہیں۔ اچھا، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک محفوظ نہ ہوتا تو نکالنے کا حکم ہی نہیں دیا جاتا۔ خالق کائنات تو جانتا تھا نا۔ اب دیکھو، اس کے ہر کام میں حکمت، اللہ تعالی کے ہر کام میں حکمت، مصلحت۔ کیوں حکم دیا؟ وہیں قبر رہ جاتی، نہیں ان کو نکالو فلا مقام پہ دفن کرو. کیوں؟ تاکہ جب جسد مبارک نکلے گا لوگ دیکھیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا زندہ ہے، ان کو پتہ چل جائے گا جسم مبارک محفوظ ہے. اور ذرا سی بھی عقل رکھنے والا ہوگا وہ سمجھ لے گا کہ جب نبی اپنی قبر میں جسم مبارک کے ساتھ محفوظ ہے تو جو نبیوں کا سردار ہے بدرج اولا محفوظ. یہ ساری نشانیاں ہیں، خالق کائنات بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے. یہ تو ان کے عقلوں کا فطور ہے کہ دیکھ کر بھی سن کر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی. تو بات کہاں سے چلی؟ سرکار نے فرمایا کتنا فرق ہے اس عرابی کے مانگنے میں اور اس بڑھیا کے مانگنے میں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا. اب آپ دیکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظم جتنے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے، برگزیدہ بندے ہیں، اس کے مقربین ہیں. اور جو اس کا مقرب ہوتا ہے، جس کو وہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر وہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. حدیث شریف میں وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں ضرور ضرور اسے عطا کر دیتا ہوں. کون؟ ولی. ولی جب مجھ سے سوال کرتا ہے میں عطا کر دیتا ہوں. بزرگان دین اولیاء کاملین کے بے شمار واقعات ایسے ہیں. کبھی دریائے رحمت جوش میں آیا، مانگ کیا مانگتا، مطلق فرما دیا. اس وقت مانگنے والا جو تھا اس کا امتحان ہے کہ کیا مانگتا ہے. اس عرابی کی طرح کوئی اونٹ مانگتا ہے، کوئی دنیاوی چیز مانگتا ہے، یا کچھ اور مانگتا ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دہلی میں مزار مبارک، جلیل قدر بزرگ گزرے، مہمان آ گئے، گھر میں کچھ نہیں، مہمانوں کی تواضع کیسے کرے، کھانا نہیں، کوئی اور خورد و نوش کا انتظام نہیں. حضرت کے چہرے پر کچھ پریشانی ظاہر ہوئی تو آپ کا جو نان بائی تھا اس نے دیکھا حضرت کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، سمجھ گیا، فوراً گھر گیا، جا کے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کو پکایا اور جلدی جلدی تیار کر کے اور فوراً روٹیاں وغیرہ سب تیار کیا اور لا کر کھانا پیش کر. حضرت کی طبیعت خوش ہو گئی. ایسے موقع پر رات کے وقت جب کھانے کا انتظام نہیں، عزت کا سوال ہوتا ہے بھائی کسی کے گھر میں اچانک مہمان آ جائیں، اور اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے پیر طریقت، بس دریائے کرم جوش میں آ گئے، خوش ہو گئے. اور یاد رکھو جب اللہ کا ولی خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا، اور جو اس کی زبان سے نکل جائے وہ کر دیتا ہے، وہ ٹالتا نہیں ہے. مہمان تو چلے گئے، حضرت نے بلایا اس کو، مانگ کیا مانگتا، آج ہم بہت خوش ہیں، جو تو مانگے ہم عطا کر دیں گے. وہ بھی بڑا ہوشیار، اس نے کہا مجھے اپنے جیسا بنا دے. آپ خاموش ہو گئے، کہا یہ نہیں مانگ، اس کے علاوہ کچھ مانگ لے. نہیں حضور، بس مجھے یہ چاہیے، جیسے آپ ہیں مجھے ویسا بنا، اپنے جیسا بنا دے. فرمایا دیکھ ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں مانگ، اس کے علاوہ کچھ مانگ لے. نہیں، میری ضد یہ ہے کہ مجھے اپنے جیسا بنا. ضد کرتا رہا کرتا رہا. اب حضرت کا دریائے کرم جوش میں تھا اور یہ فرما بھی چکے تھے کہ جو مانگے گا ہم عطا کریں گے. اچھا ٹھیک، جو آپ کہہ رہے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، ایک عام انسان تھا، وہ سمجھے ایسے ہی عذر کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کچھ اور کہہ رہے تھے. جب آپ یہ بات سنیں گے تو اگلی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کیا فرمانا چاہتے ہیں. جب اس نے ضد کی، فرمایا اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ، بلایا اس کو اپنے سینے سے لگایا، توجہ اتحادی اس پر ڈالی، ایک روشنی نکلی، اور جب چھوڑا تو دونوں کی شکل و صورت بالکل ایک، بالکل ایک ہو گئی، جیسے فوٹو اسٹیٹ نکال دیتے، ایک ہو گئی. اور جب حجرے سے باہر آئے تو لوگ دیکھنے میں حیران ہیں کہ باقی باللہ یہ ہیں یا یہ ہیں، حیران ہو گئے، شکل و صورت ایک ہے بالکل، نور ادھر بھی چمک رہا ہے، نور ادھر بھی چمک رہا، بالکل شکل و صورت ایک، لیکن ایک فرق تھا. ایک فرق تھا کیا؟ حضرت خواجہ باقی باللہ باہوش تھے اور وہ بے ہوش تھے، آپ اس کو پکڑ کے لا رہے. اب سنو وجہ کیا تھی. وجہ یہ تھی کوزہ تھا چھوٹا، بھر دیا اس میں زیادہ. بات سمجھ میں آئی؟ پیالہ تھا چھوٹا اور اس میں بھر دیا زیادہ. ادھر تو انہوں نے مسلسل عبادت کر کے، ریاضت کر کے، تقوی پرہیزگاری اختیار کر کے، چلا کشی کر کے اپنے نفس کو مار دیا، ختم کر دیا. آہستہ آہستہ نور داخل ہوتا رہا ہوتا رہا، پورا جسم ہی نور ہو گیا. اپنے آپ کو اس باقی کی ذات میں فنا کر کے باقی باللہ ہو گئے، تب وہ مقام ملا. اور اس نے کہا مجھے اپنے جیسا بنا دیں. انہوں نے ایک دم جو داخل کیا نور، برداشت نہیں کر سکا، بے ہوش ہو گیا. شکل و صورت تو ہو گئی لیکن اس کیفیت کو، اس نورانیت کو، ان جلووں کو، ان تجلیات کو برداشت نہیں کر سکا، بے ہوش ہو گیا. اور اس کے بعد 3 دن زندہ رہا، اس کے بعد انتقال ہو، انتقال ہو گیا. پتہ یہ چلا مانگو تو بزرگوں سے ایسی چیز مانگو کہ جو کوئی اور دے بھی نہ سکے، اور دوسرے جو وہ کہیں ان کی بات کو، ان کے فرمان کو، ان کے ارشاد کو سمجھو. آپ یہی اس کو سمجھانا جا رہے تھے، یہ نہیں مانگ کچھ اور مانگ لے، تشریح نہیں کی لیکن اس کو سمجھانا جا رہے تھے. سمجھانا یہی تھا کہ میں نے جو یہ مقام حاصل کیا ہے یہ ایک دن میں نہیں کیا ہے، مسلسل عبادت، ریاضت، تقوی پرہیزگاری، چلا کشی، یہ سب کر کے تب میں اس مقام پر پہنچا ہوں. تو آج کہہ رہے مجھے اپنے جیسا بنا دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ضد کر رہا ہے تو ہم بنا دیں گے لیکن برداشت نہیں کر پائے گا. ارے موسیٰ علیہ السلام نے سوئی کے ناکے کے برابر ایک جلوہ دیکھا، ایک تجلی دیکھی. قرآن نے کہا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ہم نے اپنی ایک تجلی کوہ طور پر نازل کی، کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. ہر ایک کا کام نہیں ہے، غش کھا گئے کلیم اور ہنس پڑے حبیب، غش کھا گئے کلیم اور ہنس پڑے حبیب، نظریں بدل گئیں تو نظارہ بدل گیا. وہ آنکھ موسیٰ کے پاس نہیں جو تجلیات ربانی کا مشاہدہ کرے، وہ آنکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ نہ پلک جھپکی، نہ آنکھ کھلی کی کھلی رہی، نہ پھٹی کی پھٹی رہی، اطمینان سے دیکھا، سکون کے ساتھ دیکھا، محبوب نے اپنے رب کا جلوہ دیکھ لیا. کہنے کا مقصد یہ تھا جب اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، جب وہ موج میں آتے ہیں، ان کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں مانگ کیا مانگ. اور جس وقت وہ کہتے ہیں خالق کائنات، ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ہر ہر پورا کر دیتا. مانگنے والے کو چاہیے کہ وہ دیکھ کر مانگے کہ اس کو کیا چاہیے. آخری بات، وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں تو ظاہر ہے ہر انسان کی خواہشات ہیں. کسی کی شادی نہیں ہوئی تو وہ شادی مانگتا ہے، بیٹا ہے تو بیٹی مانگتا ہے، بیٹی ہے تو بیٹا مانگتا ہے، اور دونوں ہیں تو اور مزید مانگتا ہے، یا پھر اور ترقی مانگتا ہے، روزگار مانگتا ہے، کوئی نوکری، کوئی عہدہ، کوئی منصب، مختلف چیزیں. ان تمام چیزوں کا نچوڑ صرف ایک چیز ہے، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، ان سب کا نچوڑ صرف ایک چیز ہے، بس وہ مانگ لو، ساری نعمتیں اسی میں، ساری نعمتیں اسی میں ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہے رب کی رضا. وہ کہتے ہیں یا اللہ میری شادی ہو جائے، وہ کہتے ہیں یا اللہ میرے بچے ہو جائیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ نوکری ہو جائے، یا اللہ ترقی ہو جائے، وہ کہتے ہیں یا اللہ کاروبار ہو جائے. ہم، یہ ہماری کیفیت ہے، ہم یہ مانگتے ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں، یہی چیزیں مانگتے ہیں نا. اور اللہ کے نیک بندے کیا مانگتے ہیں؟ جب رات کو ساری دنیا سو جاتی ہے، وہ بیدار ہوتے ہیں، گرم بستروں کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں اپنے دستے سوال دراز کرتے ہیں، مولا تو ہم سے راضی ہو جائے، اپنی رضا کی سند ہمیں عطا فرما دے، اپنے نیک بندوں میں ہمارا نام شامل فرما دے. وہ صرف اس کی رضا مانگتے ہیں. اور حقیقت ہے کہ ساری چیزیں اس کی رضا پر موقوف، جب وہ راضی ہو جائے پوری کائنات راضی ہو. اب لوگ آگے کہتے ہیں نا، یہ افسر راضی ہو جائے میری ترقی ہو جائے گی، یہ فلاں آدمی راضی ہو جائے تو میرے عہدہ بڑھ جائے گا، یہ راضی ہو جائے تو مجھے پیسے دے دے گا، وہ راضی ہو جائے تو میرا یہ کام کر دے گا، اور جس کو راضی کرنا ہے اس کو راضی نہیں کر رہے. تو ان ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو راضی کرنے کے بجائے اس ایک خالق کائنات کو راضی کر لو, پوری کائنات تم سے راضی, پوری کائنات راضی. اسی نقطے کو سمجھا ہے ان بزرگان دین اور اولیاء کاملین نے. ہم دنیا والوں کو راضی کرنے میں لگے رہے, وہ اس ایک رب کو راضی کرنے میں لگے رہے. جب وہ رب ان سے راضی ہو گیا تو رب راضی تو جگ راضی. یہ ہے دعا کا نچوڑ. تو جب بھی دعا مانگی, اور دعاؤں سے منع نہیں کیا گیا, آپ مانگ سکتے ہیں, ہر چیز اللہ سے مانگ سکتے ہیں. کوئی بیٹا مانگتا ہے, کوئی بیٹی مانگتا ہے, کوئی نوکری مانگتا ہے, کوئی ترقی مانگتا ہے, عہدہ و منصب مانگتا ہے, مال و دولت مانگتا ہے, سب مانگتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی رضا بھی مانگیے. اس کے محبوب بندوں کی فہرست میں اپنا نام بھی مانگیے کہ مولا اپنے نیک بندوں کی فہرست میں مجھے شامل کر لو. یہ اس کا کرم ہے کہ بندہ اس کے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے ویسا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے. اور اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ وہ خالق کائنات سن بھی رہا ہے اور اپنے کرم سے میری دعا کو قبول بھی فرما رہا. یہ ہے دعا کرنے کا طریقہ. اس نشست کا لب لباب یعنی آخری میٹر کہیں یا آخری نقطہ کہیں یا آخری حل کہیں, جو بھی آپ کہیں, وہ صرف یہ ہے. پہلی چیز کہ رب سے مانگنا لازمی ہے, ضروری ہے, ٹھیک. دوسری چیز, مانگنے کے لیے کوئی وقت نہیں, جب چاہو مانگو, جس وقت چاہو مانگو, جس مقام پر چاہو مانگو. ہاں یہ بات الگ ہے کہ کچھ مقامات ہیں قبولیت کے, کچھ اوقات ہیں قبولیت کے. ان نیک مقدس مقامات پر جاؤ تو دعا قبول ہے, ان اوقات میں مانگو تو دعا قبول ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی منع نہیں ہے. ہر وقت مانگتے رہیے, جب نماز پڑھیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں, اور جو کچھ مانگیں اس کے ساتھ یہ بھی مانگیں کہ مولا اپنی رضا مجھے عطا فرما, تو مجھ سے راضی ہو جا اور اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں میرا نام شامل کر لیں. یہی بزرگان دین کا طریقہ ہے, اسی طرح وہ مانگتے رہے اور یہی طریقہ انہوں نے ہمیں سکھایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ سے نعمتیں, برکتیں, رحمتیں عطا فرمائے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. تو آئیے پھر رب سے مانگیں, مولا ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما, یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما, یا اللہ ہم سے وہ کام کرا جس پہ تو اور تیرا حبیب راضی ہو. مولا ان کاموں سے بچ جائیں جو تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا موجب. مولا تو ہم سے راضی ہو جا, مولا تو ہم سے راضی ہو جا, مولا تو ہم سے راضی ہو جا, مولا تو اپنی رضا کی سند ہمیں عطا فرما دے. اگر تو راضی نہیں ہوا تو یہ کائنات راضی نہیں ہوگی, اور تو راضی ہو گیا تو پوری کائنات راضی ہو جائے. اے الہ العالمین اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں ہم گناہگاروں کو شامل فرما. اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے مخدوشی فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے, مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما, ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما, ان سب کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکت عطا فرما, ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما, ان کی ظاہری, باطنی, روحانی, جسمانی بیماریوں کو, پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.